السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟
الحمدللہ.
کل کی حدیثوں پر کچھ غور و فکر کیا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کلمات اللہ سے کیا مراد ہے اور کلمات اللہ کی پناہ کیوں لے سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے. اگر کل نہیں سمجھ آیا تو آج سمجھ لیں.
ایک بات جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جب ہم کہتے ہیں نا اعوذ بکلمات اللہ التاماتی، تو جیسے قرآن مجید کے کلمات ہیں، معوذتین ہیں، سورۃ الفاتحہ ہے، یا قرآنی اور مسنون جو
پورا قرآن ہے اللہ کے کلام،
تو وہ کلمات سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں ایک طرح سے، اور ہم مختصر سے جملے میں ان ساروں کے ذریعے اللہ کی پناہ لے لیتے ہیں،
اور یعنی بجائے اس کے کہ الگ 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 کریں
سب کو،
یعنی بہت ہی جامع دعا ہے.
جی بالکل.
کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ بہت اشکال ہوتا تھا کہ اللہ کی پناہ کیوں نہ لی جائے، کلام اللہ کی کیوں، تو جب یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ ہی کی صفت ہے.
استاذ جی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ڈیٹیل میں جب آپ ان دعاؤں اور اذکار کو پڑھتے ہیں تو آپ ایک ٹائم لگتا ہے، تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی جگہ جائیں تو فوراً یہ پڑھ لیں دعا، تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو اگر ہم یہ جملہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ ساری
سب کچھ آ جاتی ہے. اور کلمات اللہ تو اتنے ہیں کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلمے بن جائیں، تو درخت ختم ہو جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، اور اتنی اور بھی آ جائے، تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں، وہ اتنے زیادہ ہیں. تو کتنی جامع دعا ہے. یہ ہماری تو کسی کے عقل میں بھی نہیں آ سکتی تھی جو وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گی، اور آپ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں سکھا دی. اور اگر ہم پھر بھی شکر گزار نہ ہوں، یعنی اس کو نہ پڑھیں، اور کسی مصیبت کا شکار ہوں، تو پھر کس کا قصور ہے؟ کس کو بلیم کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو ہی. ٹھیک ہے
استاذہ، یہ جو ہم کلمات کی پناہ لیتے ہیں نا، تو ڈائریکٹ کلمات کی بات آتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، لیکن جب عبادت یا بیت اللہ کی بات آتی ہے تو فلیعبدوا رب ھذا البیت.
یس،
تو ھذا البیت
کریشن ہے
جی،
وہ صفت سے فرق ہے. جزاک اللہ خیر. میں نے یہ بتایا تھا کہیں بھی داخل ہوں، حتیٰ کہ آپ الہدا میں بھی داخل ہوں، میں تو جب اس ہال میں داخل ہوتی ہوں تب بھی پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے نا، یعنی کسی بھی جگہ آپ داخل ہوں تو آپ پڑھا کریں، کیونکہ ہر جگہ خیر کے ساتھ شر تو ہوتا ہی ہے. چلیے، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي انشأ وبرأ وخلق الماء والثرى وابدع كل شيء وذرأ، سبحانه له الحمد حمدا طيبا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الجلال والجمال والكمال والغنى. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا اور بعض چیزوں کو بعض سے نکال کر بنایا، اور پانی اور گارے کو پیدا کیا، اور ہر چیز کو انوکھا بنا دیا، اور پھر اس کو زمین پر پھیلایا. اللہ پاک ہے جس کے لیے پاکیزہ حمد ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بڑائی، جمال، کمال اور غنا ہے. حدثنا شہاب ابن عباد حدثنا ابراہیم ابن حمید عن اسماعیل عن قیس عن المغیرۃ ابن شعبۃ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا یزال من امتی قوم ظاہرین علی الناس حتی یأتیہم امر اللہ. میری امت میں سے ایک گروہ دوسرے لوگوں پر غالب رہے گا یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے، یعنی قیامت تک یہ گروہ غالب رہے گا. اگلی حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے، پھر اکٹھی وضاحت کریں گے. حدثنا الحمیدی حدثنا الولید بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثني عمیر بن ہانئ انه سمع معاویہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ ما یضرهم من کذبهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وهم علی ذلک. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اسے جھٹلانے والے اور دیگر مخالفین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے، اور وہ اسی حال میں ہوں گے. فقال مالک ابن یخامرہ مالک بن یخامر نے کہا سمعت معاذن یقول، میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے وہم بالشامی کہ یہ گروہ شام میں ہوگا، فقال معاویہ تو ھذا مالک یزعم، اس پر معاویہ نے کہا کہ مالک بن یخامر معاذ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتا ہے، زوم رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، انہ سمع معاذن یقول وہم بالشام کہ انہوں نے حضرت معاذ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گروہ شام میں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک خاص گروہ کی بات کی گئی ہے اور پھر امر اللہ کی، امام بخاری حدیث تو امر اللہ کی وجہ سے لائے ہیں لیکن اس حدیث میں اور بھی ایسی باتیں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس امت میں ایک گروہ ہوگا، اس گروہ سے مراد کوئی ایک خاص جماعت نہیں ہے، کیونکہ مختلف جماعتوں نے اپنا نام رکھ کے اپنے گروہ بنا کے پھر کہا کہ وہ گروہ ہم ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ امت تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو پھر کیا یہ صرف ایک خاص علاقے میں ہوگی؟ راوی جو ہیں ان کی رائے ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کہ وہ شام میں ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا کہ پوری امت میں ہوں گے، اور امت جہاں جہاں بھی ہے وہاں وہاں ایسے لوگ موجود ہوں گے۔ کیسے لوگ؟ جو کس پر قائم رہیں گے؟ حق پر قائم رہیں گے۔ اچھا، تو اس سے مراد کوئی خاص جماعت، کوئی خاص گروپ، کوئی پارٹی نہیں ہے، بلکہ امت کا ایک بڑا حصہ ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، عملی طور پر بھی یعنی خود بھی اس پر عمل کرے گا اور حق کی تعلیم بھی دے گا۔ تو اس میں عام طور پر جو تفسیر کی گئی وہ یہ کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، محدثین ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے لوگ ہیں۔ اصل میں حق کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے حق کے بارے میں کہ حق کیا ہے؟ قل الحق من ربک، حق وہ ہے جو رب کی طرف سے آیا، اور وہ کس کس چیز میں ہے؟ قرآن اور سنت میں، ٹھیک ہے؟ یعنی حق وہ علم ہے، وہ باتیں ہیں جو وحی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوئی ہیں، یہ اصل میں سچ ہے۔ اس میں قرآن اور سنت دونوں آ جاتے ہیں، لہذا اس میں صرف محدثین نہیں آتے بلکہ اس میں محدثین، مفسرین جو صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تفسیر کریں، وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ موجود رہیں گے، یعنی ایسے سچے لوگ دنیا میں موجود رہیں گے جو حق پر چلنے والے ہوں گے، حق کی تعلیم دینے والے ہوں گے، حق کو آگے پھیلانے والے ہوں گے، حق کی دعوت دینے والے ہوں گے، حق کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہوں گے، کفر اور شرک کے خلاف، دہریت کے خلاف صف آرا ہونے والے ہوں گے، اس کا مقابلہ کرنے والے ہوں گے۔ ظاہرینا، ظاہر کا مطلب ظاہر اور غالب دونوں ہوتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ وہ کسی حکومت کے مالک ہو جائیں یا انہیں کوئی سیاسی غلبہ حاصل ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دلائل ہیں ان کی بنیاد پر وہ حق پر استقامت اختیار کرنے والے ہوں گے، کیونکہ آگے وضاحت آ رہی ہے نا کہ ان کو کوئی نقصان نہیں دے گا، یعنی انہیں ان کے رستے سے کوئی ہٹا نہیں سکے گا، وہ خود بھی اصل دین پر ہوں گے اور اسی اصل خالص دین کی دعوت آگے بھی دے رہے ہوں گے۔ واضح؟ تو اس میں جو اہم بات ہے وہ حق کو سمجھنے کی ہے، ورنہ دین کی بات تو بہت سے کر رہے ہیں، اور یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ آپ نے ساری امت کی بات نہیں کی، ٹھیک ہے نا، ساری امت کی بات نہیں کی، امت میں سے ایک گروہ کی بات کی، اور گروہ سے مراد کوئی خاص مخصوص گروہ نہیں، بلکہ وہ سب لوگ اس گروہ کے حصہ ہیں، شامل ہیں، جو وہ بالحق انزلناہ وبالحق نزل، جو اس حق کو ریپرزینٹ کرے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، اور اسی کے لیے وہ کوشش کرے اور اسی کے لیے محنت کرے، یہ بھی سمجھ آ گئی۔ اور یہ گروہ جو ہے یہ موجود رہے گا، ایسا نہیں کہ حق مٹ جائے گا، باطل مٹا ہے، جا الحق و زہق الباطل، لیکن آپ کہیں گے باطل پھر بھی نظر آتا ہے، یعنی حق آنے کی وجہ سے باطل کی پہچان ہوگی کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اور ظاہرین کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ حق جو ہے یہ صرف کتابوں میں نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کے اعمال میں بھی آئے گا، نظر آئیں گے ایسے لوگ، لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوں گے، عملی نمونہ ہوں گے، اور پورے شرع صدر کے ساتھ اس پر جمے میں ہوں گے، اس حق پر کوئی ان کو پھسلا نہیں سکے گا، یعنی لوگ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے، ان سے ملیں گے، ان کی دعوت لوگوں تک پہنچے گی، وہ لوگ اس حق کے پیغام کو لے کر آگے نکلیں گے، اور کفر اور شرک کے خلاف کمر بستہ بھی ہوں گے، اور جب موقع آئے گا تو وہ عملی طور پر بھی جہاد کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس گروہ کا کوئی خاص نام یا مذہب نہیں ہے، مذہب آپ سمجھیں سیکٹس جو بنے ہوئے ہیں، ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب، ان دونوں میں فرق ہے نا. دین تو کیا ہے؟ ان دین عند اللہ الاسلام ہوا سماکم المسلمین. اور مذاہب اس میں کیا ہے؟ جیسے حنفی مذہب، سنا کبھی حنفی مذہب، حنبلی مذہب، یہ مذاہب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حق کسی ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، یعنی کسی مذہب کا نام یہ حق نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کو ماننے والے. حق جس کے پاس بھی ہوگا وہ اس کو اختیار کر لیں گے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، بس ہم اپنے ہی مذہب کے اندر رہیں گے. اور آج کل آپ دیکھیں موجودہ حالات میں کہ لوگوں نے جو اپنے اپنے مذہب بنا رکھے ہیں، کوئی کہتا ہے میں مالکی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شافعی ہوں، کوئی کہتا ہے میں جعفری ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ. سب سے پہلے اگر آپ کو انٹریکشن ہو تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، اس سے کیا مراد ہوتی، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. یہ نہیں پوچھتے کہ آپ مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں. ہاں ایسے دیگر ممالک میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہاں مسلمانوں کے ملک میں عام طور پر جو جو ان کا مذہب ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں. اب جب کوئی ایک خاص مذہب میں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اسی کی ہر بات فالو کرتا ہے، اس سے باہر نہیں نکلتا. ہے ایسا؟ ذرا سا بھی کوئی اگر باہر نکلے تو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا دین ہو گیا، لا مذہب ہو گیا. نہیں کہتے، کہنا تو چاہیے نا لا مذہب ہو گیا، یعنی مذہب چھوڑ دیا اس نے، دین سے نکال دیتے، گمراہ قرار دینے لگتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مثلا نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں نا. کون سی ثنا پڑھتے ہیں آپ؟ سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعد بینی و بین خطائی، اور بھی دعائیں، یہ ہے کہ نہیں؟ اوکے، یہ سب صحیح احادیث سے ثابت ہیں کہ نہیں؟ اوکے. لیکن جو مالکی مذہب کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ثنا کی کوئی حدیث صحیح نہیں، وہ ثنا نہیں پڑھتے، وہ کیا کرتے، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، ایسے شروع کرتے. کبھی سنا ایسے آپ نے؟ کبھی سننے کا موقع ہو تو آپ پہچانے کہ یہ کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، اسی طرح بعض اوقات لوگ اونچی آواز میں آمین نہیں کہتے، حالانکہ صحیح حدیث موجود ہے، کیونکہ ان کے مذہب میں نہیں، وہ مذہب کو فالو کرتے ہیں. اگر اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث بھی آ جائے تو اس کو فالو نہیں کرتے. حالانکہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ صرف مذہب نہیں، کیونکہ مذہب تو علماء کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، تو ہر عالم کے علم میں کمی ہو سکتی ہے، سمجھ میں کمی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، فرق ہو سکتا ہے. اور سب کو سارا علم بھی نہیں ہوتا، کوئی چیزیں کسی کو پہنچی ہوتی ہیں، کوئی نہیں پہنچی ہوتی. اور اب اس دور میں تو آپ دیکھیے کہ جس طرح حدیث پر کام ہوا ہے اور چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں اور پھر ان کی تخریج ہوئی ہے، تو بہت کچھ سامنے آ گیا ہے. لہذا ہمارے اندر ایسی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر ایک صحیح حدیث سامنے آ گئی ہے اور ہم اس سے پہلے اس کے خلاف کوئی عمل کرتے رہے ہیں تو ہم ہٹ دھرمی کا ثبوت نہ دیں، بلکہ کیا کریں، اس کو لے لیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے، کبھی آپ نے کسی کو نماز پڑھتے دیکھا جو ہاتھ نہ باندھتا ہو؟ نہیں. انکشافات ہیں آپ کے لیے، شاکس ہیں. اب انشاءاللہ آپ عمرے یا حج پہ جائیں نا، اللہ آپ سب کو لے جائے، تو اس میں اتنی آمین تو کبھی نہیں کہی آپ نے. آپ کو پتا میں اپنے سب اسٹوڈینٹس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو قرآن کا عالم بنائے، خادم بنائے، نیک بنائے. آج ان دعاؤں پہ آپ آمین کہیں گے. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں مانگتی ہوں، ڈائری میں لکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی یہاں سے پڑھ کے نکلے اللہ اس کو وہ نعمت عطا کرے. بہرحال یہ تو ایک الگ بات تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر جاتے ہیں نا تو بڑے رنگ نظر آتے ہیں، کوئی ہاتھ یہاں باندھتا، کوئی ذرا نیچے، کوئی ہاتھ چھوڑے ہوئے باندھتا ہی نہیں. تو کہتے ہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، بھول گیا. یہ مختلف علماء کی دین کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی، لوگ ان کے تھرو اس کو سمجھ کے وہی کر رہے ہیں بس. وہ نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، وہی نہیں دیکھتے کوئی اور حدیث ہے یا نہیں ہے. لیکن چلے ایک عام انسان کو تو نہیں پتا، وہ پڑھا لکھا نہیں، لیکن جو پڑھ لکھ لے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مصدقہ حدیث پتا چلتی ہے تو اس کا شوق اور ذوق یہ ہونا چاہیے کہ وہ لے لے. کیونکہ آپ دیکھیے مثلا آپ جمعہ بازار گئی، آپ نے کہیں سے ٹماٹر لے لیے، تھوڑی دیر آگے گئے تو وہاں تو بہت ہی اچھے ٹماٹر پڑے، اب کیا کریں گے آپ؟ کہیں گے میں تو اس کو واپس کرتی ہوں، میں تو یہ لوں گی. کریں گے یا نہیں؟ کوئی اچھا کپڑا مل گیا، اس سے اچھا کوئی اور مل گیا، سستا مل گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ لیں گے، مجھے یہ چاہیے. دنیا کے معاملات میں ہم ہمیشہ چنی ہوئی چیز، بہترین چیز، خوبصورت چیز، اچھی چیز، زیادہ فائدے کی چیز، زیادہ غذائیت والی چیز لیتے ہیں، چاہے مہنگی ملے، اس کی طرف ہماری توجہ ہوتی. دین کے معاملے میں بھی ہمارا رجحان یہ ہونا چاہیے کہ جو زیادہ سنت کے قریب عمل ہے اس کو لے لیں، تاکہ اجر و ثواب بھی زیادہ ہو، آخرت کے اعتبار سے درجات بلند ہو. ٹھیک. اب اسی طرح وتر کا معاملہ ہے. اب آج میں فقہی مسائل کھول کے بیٹھ گئی ہوں. وتر کا معاملہ ہے، کچھ لوگ تین وتر پڑھتے ہیں، کچھ پانچ بھی پڑھتے ہیں جو شاید آپ نے زندگی میں ایک بار نہ پڑھے ہوں، پڑھے الحمدللہ شکر کس سنت پر بھی عمل کی، کچھ ایک بھی پڑھتے ہیں، تھکے ہوئے لوگ ایک بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو اسٹرکٹلی کسی مذہب کو فالو کرتا ہے وہ ایک نہیں پڑھیں گے، وہ پانچ بھی نہیں پڑھیں گے، وہ تین ہی پڑھیں گے، انہوں نے پکا کیا ہوا کہ وتر صرف تین ہے، فلیکسیبلٹی نہیں، اور اگر کوئی ان سے ذرا بھی اختلاف کرے تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں۔ اب جہاد تو کفر اور شرک کے خلاف ہوتا ہے نا، آپس میں مسلمانوں کا لڑنا تو جہاد نہیں ہے نا، تو وہ بھی جہاد ہے۔ اب مسلمانوں کی ساری توجہ کس پہ ہوگی، طاقت تو کہیں لگنی تھی، تو جب شر کے خلاف طاقت نہیں لگتی تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتے ہیں۔ بچے ہیں نا گھر میں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ آپس میں لڑتے ہیں، اگر آپ ان کو باہر لے جائیں گھر سے تو کیا کرتے ہیں، پھر لڑائی کم ہو جاتی، یہ نہیں لڑتے نہیں لیکن کم ہو جاتی ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے۔ بہرحال یہ گروہ ایسا ہے، لا یضرہم من خالفہم، جو کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، لا یخافون لومت لائم، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا شر ایسا در ہے، یہ میرے پیارے نبی کی صحیح حدیث ہے، میں اس پر عمل کر رہا ہوں، مجھے گھر والے تنقید کر رہے ہیں، مجھے باہر والے برا بلا کہہ رہے ہیں، مجھے انہوں نے کہا یہ بد دین ہو گیا، فلاں ہو گیا، جو مرضی کوئی کہتا رہے، میں نے تو اپنا ثواب کمانا ہے، میں نے تو اچھا کام کرنا ہے، اور ہنس مسکرا کے جواب دے دینا ہے، صرف مسکراہٹ جواب ہونا چاہیے، بولنا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ کیوں کر رہی ہیں آپ، یہ تو آپ نے نماز ہی خراب کر دی، سجدہ اونچا کرنا شروع کر دیا، تو آپ کہیں کہ میں نے اسی طرح پڑھا ہے، میرے پاس دلیل ہے۔ اگر نہ مانے لڑائی شروع کر دیں، خاموشی اختیار کریں، آپ نے لڑنا نہیں کسی سے، جھگڑنا نہیں، اور جذباتی تو بالکل نہیں ہونا۔ آپ کو پتہ ہے جو باتیں جذباتیت میں کی جاتی ہیں وہ اپنا اثر کھو دیتی ہیں۔ انسان ہر وقت جذبات میں رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا نا۔ تو جذبات ایک آندھی طوفان کی طرح ہوتے ہیں جو اٹھتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، تو اگر آپ نے کوئی دلیل جذبات میں دی نا تو وہ دیر پا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو گھر والوں سے آپ نے رو کے نہیں بات کرنی، جذبات میں نہیں کرنی، اور پھر یہ نہیں کہ کیا پڑھ لیا میں نے، سب میرے مخالف ہو گئے، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا یضرہم من خالفہم، قرآن کہتا ہے لا یخافون لومت لائم۔ کل اخلاص ہم نے کیا پڑھا تھا، مخلص کون ہوتا ہے، جو نہ تنقید کی پرواہ کرے اور نہ تعریف کی پرواہ کرے۔ کوئی کام اس لیے نہیں کرنا کہ میری بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں میں اور کروں، نہیں، کرنا ہے تو کرنا ہے، تعریف کوئی کرے یا نہ، اور اسی طرح کوئی تنقید کرے تو کہ اچھا آج کے بعد نہیں کرتی، لوگ باتیں بناتے ہیں، نہیں، اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کو کرتے رہنا ہے۔ تو حق جو ہے اللہ اور نبی کی بات کا نام ہے، امام کی بات کا نام نہیں ہے، یا کسی اسکالر کی بات کا نام نہیں ہے۔ لہذا فماذا بعد الحق الا الضلال، تو خالص دین پر قائم گروہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، کیونکہ کسی اور کے پاس وہ دلیل نہیں ہوگی، واضح، یعنی دلائل کے اعتبار سے کوئی ان کو نیچا نہیں دکھا سکے گا۔ ویسے چاہے مار دیں، تھپڑ لگا دیں، باتیں بنا دیں، تنقید کریں، رلا دیں، وہ الگ بات ہے، وہ نیچا دکھا دیں گے، لیکن دلائل کے اعتبار سے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ الحمدللہ، یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں، ورنہ ہوتا کیا ہے، جب آپ یہاں سے نکل کے باہر جاتے ہیں، لوگ طرح طرح کے مذہب اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، طرح طرح کے سیکٹس ہیں، گروہ بندیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، پتہ نہیں کتنے حصوں میں ہماری امت بٹی ہوئی ہے۔ پہلے تو صرف مذہبی لڑائی ہوتی تھی، اب تو ہمارے ملک میں سیاست کی بنیاد پر بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہے، کوئی ایک پارٹی میں، کوئی دوسرے میں، آنا جانا بند کیا ہوا، اور ان لیڈرز کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی جو کوئی کام کرے اللہ کی خاطر کرے، آپ نے تو لیڈرز کی خاطر وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا، کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے اور اللہ کے لیے کسی سے عداوت رکھے، اپنا ایمان مکمل کر لی، اور اس کا کیا کہیں گے جو کسی لیڈر کی خاطر محبت کرے اور لیڈر کی خاطر نفرت کرے، وہ کہاں کھڑا ہے؟ یہ عقلمندی کی بات ہے نہیں نا۔ تو ٹھیک ہے، ہم رہتے اس ملک میں، کسی کا سیاسی نقطہ نظر ایک ہو سکتا ہے، کسی کا دوسرا ہو سکتا ہے، ہر ایک کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، بعض اوقات آپ دوسرے کو کنوینس نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن اس بنا پر رشتے داریاں ختم کر دینا، محبتیں ختم کر دینا، قطع تعلق ہی کر دینا، اور ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، اور ایک دوسرے سے جنگ و جدل شروع کر دینا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، کیونکہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ مختلف فرقوں کے جو اسکالرز ہوتے ہیں، وہ عام طور پر صحیح حدیث آ بھی جائے تو وہ بعض اوقات اس میں سے کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں منسوخ ہے، کیونکہ انہوں نے امام کی بات کو آگے رکھنا ہوتا ہے، حدیث کو نہیں ماننا ہوتا۔ لیکن ایک گروہ ضرور ایسا رہے گا جو کسی اور کی بات نہیں، صرف حق ہی کو فالو کرے گا، ٹھیک ہے، اور اسی پر کار بند رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ میں شامل کر دے۔ آمین۔ وہ جو بھی ہے ہمارے اندر کے سارے اشکالات دور کر دے، ہماری رکاوٹیں دور کر دے، ہم اس حق کو ایکسپٹ کرنے میں جو نفس کا شر ہے یا شیطان کا شر ہے یا کوئی پریشرز ہیں، پیئر پریشرز ہیں یا کوئی بھی کنسٹرینٹس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو ہٹا کے، کیونکہ کل کو فیصلہ قیامت کے دن حق ہی کی بنیاد پر ہوگا. اچھا، اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وضاحت کی تھی نا دوسری روایات میں، وہ یہ کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں. ٹھیک ہے، کیا صحابہ کا کوئی مذہب تھا؟ نہیں تھا نا. وہ کس کے مذہب پر تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھے. تو بہرحال یہاں پر خوشخبری دی جا رہی ہے ان لوگوں کو کہ جو انہیں جھٹلائے گا وہ انہیں نقصان نہیں دے سکے گا. اور اصل بڑا نقصان اور فائدہ تو آخرت کا ہے نا، یعنی قیامت تک لوگ ان کی مخالفت کریں گے لیکن یہ اپنے صحیح عقیدے پر قائم رہیں گے، ثابت قدم ہوں گے. اور ضرر سے کیا مراد ہے؟ لا یضرہم، ضرر سے مراد یہاں اذیت ہے وہ جو لوگوں کی باتوں سے آپ کو ہوتی ہے. مثلا آپ نے اپنی نماز درست کی، آپ صحیح طریقے پر نماز پڑھنے لگے، لوگوں نے آپ پہ باتیں شروع کر دی، اب آپ کو تکلیف تو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوتی ہے نا. جب کوئی آپ کو جھٹلاتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہوتی ہے نا، چاہے دلیل سے کوئی جھٹلا رہا ہو. تو ایسے لوگ جو ہیں لوگوں کے جھٹلانے کی وجہ سے، لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے اذیت کا شکار تو ہوں گے لیکن صبر کریں گے اور اس چیز سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی مخالفت سے نقصان نہیں پہنچے گا، وہ اللہ کے دین پر قائم رہنے پر ہی باقی رہیں گے. اگر لوگ ان کو گمراہ کہیں گے تو یہ گمراہ ہو نہیں جائیں گے، یہ گمراہ ہوں گے نہیں. نقصان کس میں ہے؟ گمراہ ہونے میں ہے نا. تو لوگ کہیں گے گمراہ، تو کیا وہ اپنے آپ کو گمراہ سمجھنے لگیں گے؟ نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوں گے، اللہ کی نظر میں گمراہ نہیں، لہٰذا ان کا کوئی نقصان نہیں. اگر ہم ایک خاص کام کر رہے ہیں اور اللہ کی نظر میں وہ ایکسیپٹیبل ہے تو کوئی نقصان نہیں، اجر ہی اجر ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں جو پہلی حدیث ہے اس میں ظاہرین علی الناس کا لفظ آتا ہے کہ لوگوں پر غالب آنے والے ہوں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ضرور سلطنت قائم کر لیں گے یا خلیفہ بن جائیں گے. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے حکم کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے اور لوگوں کے مقابلے میں غالب ہوں گے، یعنی لوگ نقصان اٹھائیں گے یہ نہیں اٹھائیں گے. حتی آیاتی امر اللہ میں ایک جگہ امر اللہ آتا ہے اور ایک اور روایت میں قیامت کا لفظ آتا ہے، اسی لیے میں نے اس ترجمے میں جبکہ لفظ قیامت نہیں تھا ایڈ کیا ہے وضاحتی ترجمے کے طور پر. واضح کہ اس سے مراد یہ ہے. اور امر اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ قیامت کے قریب جو ایک نرم ہوا چلے گی جس کی وجہ سے ہر سچا مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائے گا، یعنی دنیا اس دین پر چلنے والوں کو ختم نہیں کر سکتی، نہ کوئی طاقت انہیں ختم کر سکتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب خود اپنے حکم سے ان کو فوت کرنا چاہیں گے تو وہ فوت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. واضح، کیونکہ جو اصلی قیامت ہے وہ خالصتاً برے لوگوں پر آئے گی، اس سے پہلے ان نیک لوگوں کو اللہ کے حکم سے فوت کر لیا جائے گا. تو یاد رکھیے، اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ہے، کوئی اس دین کو مٹا نہیں سکتا، کوئی اس دین پر چلنے والوں کو ختم نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا، کوئی اس دین کی دعوت دینے کو ختم نہیں کر سکتا، اس دین کی دعوت دینے والوں کو ختم نہیں کر سکتا. ہاں، اللہ جب خود چاہے ان کو اپنے پاس بلا لے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے جو بدترین زمانے میں ہوں گے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کا امر جو ہے یہ اللہ کی صفات میں سے ہے اور غیر مخلوق ہے، اور اللہ کا امر اور اللہ کا قول ایک ہی چیز ہے دونوں. اور قیامت اللہ کی مخلوق ہے جو کلمہ کن کے اثرات سے قائم ہوگی. واضح، اس کو نا آپ کتابوں میں پڑھیں گے، فرقہ ناجیہ، ناجیہ پڑھا کبھی؟ ایسا گروہ، فرقہ کا مطلب گروہ، ایسا گروہ جو نجات پانے والا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی اور جنگ کرتی رہے گی. امام بخاری کہتے ہیں وہ اہل علم ہوں گے، جو قرآن و سنت کے علم سے وابستہ ہوں گے. یزید بن ہارون کہتے ہیں وہ اصحاب الحدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. امام احمد سے اس حدیث کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، اگر یہ مدد کیا ہوا گروہ اصحاب الحدیث کا نہیں تو میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. اسی طرح احمد بن سنان کہتے ہیں اس سے مراد اہل علم اور محدثین ہیں، اور یہ ہمیشہ مدد اور نصرت پانے والا گروہ ہے اور لوگوں کی مدد سے بے نیاز ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے قیامت قائم نہ ہوگی مگر میری امت کی ایک جماعت لوگوں پر غالب رہے گی، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی ان کو ذلیل و خوار کرے یا ان کی مدد کرے، وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں گے اپروول کے لیے. ہم ہر چھوٹا بڑا کام کر کے دیکھنے لگتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ہائے لوگ کیا کہیں گے، کہتے ہیں نا. تو ہم دراصل کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سب مجھے ایکسیپٹ کر لیں، سب مجھ سے راضی ہو جائیں، سب میری تعریف کریں. تو جب اخلاص ہوتا ہے نا بندے کے اندر، تو تعریف طلب کرنے کا، اٹینشن سیکر ہونے کا پھر شوق نکل جاتا ہے دل سے، پھر ایک ہی لو لگ جاتی ہے کہ نہیں یہ کام اتنا اچھا صاف ستھرا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. تو یہ جو فرقہ ناجیہ کی خصوصیت ہے وہ کیا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لا یبالون من خذلہم ومن نصرہم. کیا فرق پڑتا ہے اگر تھوڑے بھی لوگ ہیں آپ کے ساتھ لیکن وہ کیا ہیں، حق پر ہیں. وتواصوا بالحق کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی مخالفت، لوگوں کے الزامات، لوگوں کا ذلیل کرنا، یہ ان کو بودر نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، وہ اپنی مخالفت کرنے والوں یا رسوا کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرے گا کہ کون ان کو بدنام کر رہا ہے. یعنی آپ ذرا سا بھی دین کے کام میں آگے بڑھتے ہیں نا تو لوگ آپ کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، طرح طرح کے نام رکھ لیتے ہیں آپ کے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں کر رہے ہیں. تو اس کی پرواہ نہیں کرتا انسان پر. اگر آپ اپنے آپ سے سچے ہیں نا کہ میں نے سچے دل سے اور سچی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے اس قرآن و سنت کو تھاما ہے، تو پھر آپ کو لوگوں کی باتیں اثر نہیں کرتی. آپ سب کو دین پر عمل کرتے ہوئے کسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا؟ کوئی حجاب پہنتے ہوئے کس کس کو کرنا پڑا؟ پھر آپ روئے؟ ہاں تو کہیں نا، اگر روئے تو کہیں ہاں روئے. دل تنگ ہوئے؟ ہوئے، نیچرل ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن پھر روتے ہیں اللہ کے سامنے. انما اشکو بس نہیں لگ. لوگوں کی شکایت لوگوں سے نہیں کرتے، لوگوں کی شکایت اللہ سے کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ میرے ابا جو ہے نا، یہ نہیں میری بات سمجھ رہے، آپ ان کے دل کو میری طرف سے تسلی دلا دیں. تو جو حق پر قائم ہوتا ہے نا، جب حق نظر آ گیا تو پھر تو چھوڑنے کا جواز ہی نہیں نا، اس کو تو پکڑ کے رکھنا ہے. تو وہ اپنی مخالفت کرنے والوں یا رسوا کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. پھر اسی طرح سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے، جو انہیں رسوا کرے گا وہ انہیں کوئی نقصان نہ دے سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو. آپ دیکھیے کہ مخالفت صرف وہی ہوتی ہے جہاں آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا. جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو کوئی راہ چلتا ہے، ایسی مرے کتے کو تو کوئی ٹھوکر نہیں مارتا نا، دور سے ہی گزر جاتے ہیں. لیکن جو کوئی کچھ کر رہا ہو اور اس کے کرنے سے کوئی تبدیلی واقع ہو رہی ہو، اس کو نہیں لوگ چھوڑتے، یہ یاد رکھیے. اگر آپ نے اونچا اڑنا ہے نا تو رسک لینا پڑے گا، باتیں سننی پڑیں گی. پھر اگر آپ باتیں برداشت کر گئے تو آپ اور اونچا اڑ جائیں گے. لیکن اگر آپ لوگوں کی باتوں سے کمزور ہو گئے تو پھر آپ نیچے گر پڑیں گے، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے زندگی میں. تو توکل کے ذریعے اپنے آپ کو امپاور کریں، اپنے امور اللہ کے سپرد کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ کے حوالے کر کے دل کو مضبوط کر لیں. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرح میں بار بار پلٹ کے جاتا ہوں، سب کی شکایت اللہ سے لگاتا ہوں، اپنے غم کی داستان اللہ کو سناتا ہوں، دعائیں کرتا کہ اللہ مجھے مضبوط کر دے، اگر میں حق پر ہوں تو مجھے اس پر جما دے، اور اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے اس سے پھیر دے. کیونکہ بعض اوقات ہماری جو سمجھ ہے وہ درست نہیں بھی ہو سکتی. تو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم شعوری طور پہ مانگتے رہنا چاہیے. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا الا یہ کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے. اور بعض اوقات وہ تکلیف جان سے مار دینے تک کی بھی ہوتی، کئی علماء کو شہید کر دیا جاتا ہے. تو یہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں تو بہت چھوٹی چیز ہے نا. شہید کیا چاہتا ہے یہ بتائیے، دوبارہ دنیا میں جاؤں دوبارہ شہید ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہوئی نا. اگر تکلیف ہوئی ہوتی تو پھر تو وہ نہ کہتا، بلکہ اس کو مزہ آیا مرنے کا، تو کہتا پھر کرنا چاہتا ہوں. جیسے بچوں کو بازی لگانے میں تو پھر بازیاں لگاتے ہیں، اوپر سے چھلانگے لگاتے ہیں، دیکھا نا بچوں کو، ماؤں کے دل وہ تھام لیتی ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن بچے ایک کے بعد ایک اونچی جگہ سے چھلانگ مار رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو مزہ آتا. لیکن جب لگ جاتی ہے چوٹ تو تھوڑی دیر روتے ہیں، پھر چڑھ جاتے ہیں اوپر، پھر بھول جاتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی، میری امت کا ایک گروہ لوگوں پر ہمیشہ غالب رہے گا، اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو بلند کر دے گا، دل بلند ہو جائیں گے، دل مضبوط ہو جائیں گے، شرع صدر ہو جائے گا اور پکے ہو جائیں گے، اللہ ان کے رزق کا بندوبست کرے گا. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اس میں یہ بات آتی ہے. پھر اسی طرح ایسے ہی لوگوں کے گروہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا اور قیامت کے دن تک غالب رہے گا، اور فرمایا کہ پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے. تو ان لوگوں کا امیر ان سے کہے گا کہ چلیے آپ ہمیں نماز پڑھائیے، آپ فرمائیں گے کہ نہیں بلکہ تم ایک دوسرے پر امیر ہو. یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا کہ اس امت کے امام کے پیچھے نبی بھی نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اوپر صحابی کی رائے تھی نا کہ شام میں گروہ ہوگا، وہ اس وجہ سے تھی، حضرت عیسیٰ ایسے ہی لوگوں میں آئیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن میں حضرت عیسیٰ آئیں گے صرف وہ گروہ یہ گروہ ہے، یہ پوری امت میں ہے یہ گروہ. ٹھیک ہے. انہی کے آخری لوگ دجال سے مقابلہ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق کی خاطر لڑتا رہے گا اور اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، یہاں تک کہ ان میں سے آخری مسیح دجال سے قتال کرے گا. یہ بھی یاد رکھیے، ایک ہے دجالی فتنے، وہ الگ چیز ہے. فتنوں کا مقابلہ جو ہوتا ہے وہ علم اور دلیل سے ہوتا ہے، لیکن ایک ہے اصل دجال جس کے بارے میں ہم پیچھے پڑ بھی چکے ہیں، جس کی علامات ہیں، جس کی خاص شکل و صورت ہے، اور پھر اس کا ایک گروہ ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کریں گے، قتل کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر تفصیل چاہیے، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کی علامات میں سے ہیں، دجال کا آنا بھی ثابت یہ کرنا مقصود ہے کہ یہ لوگ آخری زمانے میں بھی ہوں گے. واضح. اوکے.
جی استاذہ، جو لوگ صحیح حدیث کو چھوڑ کر کسی ایک مذہب کو شدت سے مانتے ہیں نا، وہ دراصل اپنے امام کی بھی نہیں مانتے، کیونکہ تمام ائمہ کرام نے یہ کہا ہے کہ صحیح حدیث ہی ان کا مذہب ہے. اگر ان کا قول صحیح حدیث کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے.
جزاک اللہ.
استاذہ جی، ان احادیث سے میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دین کے معاملے میں شرور اور فتنے جو ہے نا، وہ ہر دور میں ساتھ ساتھ وہ بھی رہیں گے، اسی لیے ان کے مقابل کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ صحیح دین پر قائم رہیں گے. اور اس میں پھر ایک امید بھی ہے نا سب کے لیے کہ انشاءاللہ قیامت تک ایسے لوگ جو، کیونکہ فتنوں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا، اس میں حق والوں کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، تو آزمائش تو ان کی ہوگی، لیکن چونکہ یہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہیں گے تو پھر اسی لیے آخر تک اللہ ان کو غلبہ عطا کرے گا.
بالکل صحیح کہا کہ اس میں ایک خوشخبری ہے کہ حق آخر تک باقی رہے گا، لہٰذا کوئی شخص یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے تو حق کا پتہ ہی نہیں چلا. ہمیں ہمیشہ حق کی تلاش رہنی چاہیے.